سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد زمانا حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار ہیں زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پا
No.
عاشقوں میرا نام نکل جائے گا، عاشقوں میرا نام نکل جائے گا، اپنے اعمال کر کر ندامت رہے، اپنے اعمال حضرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نا حضرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میں پابند سنت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت روز شب قلبِ ابتر کی ہے یہ دعا، روز شب قلبِ ابتر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت
یہ جو شعر ہے، میرے مولا میری استقامت رہے، یہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمام اعمال کا دار و مدار، خاتمے کا دار و مدار اعمال پر ہے، یعنی آخری عمل پر ہے، نجات کا دار و مدار آخری عمل پر ہے، کہ جو انسان کلمہ لے کر دنیا سے رخصت ہوا وہ تو ہوا کامیاب۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد خطبہ شروع کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، خطبہ شروع کیا تو اتنی دیر ہو گئی کہ سورج غروب ہونے کو آ گیا، اور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اتنے نیچے آ گیا، غروب ہونے کے قریب ہو گیا، کہ سورج کی روشنی درختوں کی جو اوپر کی پنگ ہوتی ہے بس اس تک رہ گئی اور باغات کی دیواریں جو چاروں طرف احاطہ ہوتا ہے اس کے اوپر رہ گئی. یعنی غروب کے انتہائی قریب ہو گیا. اتنا طویل خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ قیامت آنے تک کی کوئی ضروری بات اس میں نہیں چھوڑی آپ نے. اسی حدیث میں ایک روایت, اسی روایت میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت ساری باتیں آپ نے نصیحت کی فرمائیں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایمان پر پیدا ہوتے ہیں اور ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے, اور بعض لوگ ایمان پر پیدا ہوتے ہیں اور ایمان ہی پر جیتے ہیں لیکن خاتمہ ان کا کفر پر ہو جاتا ہے. اور اسی میں آگے ہے کہ بعض لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں, کافر زندہ رہتے ہیں اور کافر مر جاتے ہیں. اور اسی میں ہے کہ بعض لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر پر زندہ رہتے ہیں لیکن ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ سب سے زیادہ اپنے خاتمے سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کہیں خراب نہ ہو جائے, آخر سانس جو ہے ہماری ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہوں ہم. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب چشم زدن غافل از شاہ نباشی, جب چشم زدن غافل از شاہ نباشی, شاید کہ نگاہ کنت تو آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ کرم تجھ پر ہو اور تو ان سے غافل ہو. تو اسی لیے اولیاء اللہ اپنے خاتمے کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں, سب سے زیادہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں شیطان راستہ نہ مار جائے آخری وقت میں. اور ایسے واقعات ہو بھی چکے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے, یہ پانی ہوگا تو اس میں کشتی چلے گی, مسافر اپنی منزل کو پہنچیں گے, تجارت کریں گے, کام کاج کریں گے. لیکن اگر پانی, وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی اور اس کے سوار بھی ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کی محبت بھی ایسی خطرناک بیماری ہے. ہم نے دیکھا ہے تو صبح شام کا تجربہ ہے, سب جانتے ہیں کہ دنیا کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان. پہلے جو ہمارے حضرت نے سنایا کہ پہلے جو بیوی کہتی تھی کہ رات جلدی آ جایا کرو, مجھ کو برے خواب نظر آتے ہیں, مجھے جو ہے آوازیں آتی ہیں اور میں ڈرتی ہوں سب کچھ, اور جو ہے وہ کہیں جانے نہیں دیتے. لیکن جب دنیا کا معاملہ آیا کہ باہر سے نوکری کی آفر آئی تو فوراً وہ تیار ہو گئے اور کہا ہمارا زیور بیچ کے ٹکٹ لے لو اور تم چلے جاؤ کمانے کے لیے. تو دنیا کا اتنا یقین اور اتنی محبت دنیا سے کہ پھر سارے جو ہے وہ خدشات جاتے رہے. اب کیا ہوگا, اکیلے کیسے رہیں گے؟ بیوی بچے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ابا آپ چلے جائیے کمائی کے لیے, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن افسوس کہ یہ دنیا, چھوٹ جانے والی دنیا کے لیے اتنا مجاہدہ اور اتنی قربانیاں ہم دیتے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ آخرت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں سے کبھی لوٹ کر آنا بھی نہیں ہے. اگر لوٹ کر آنا ہوتا تو کہتے کہ چلو ٹھیک ہے آئندہ زندگی میں سنبھل جائیں گے, آئندہ زندگی بنا لیں گے. تو لوٹ کر تو آنا نہیں ہے, ایک ہی مرتبہ دنیا میں ہم آئے ہیں. تو کتنی افسوس اور حماقت کی بات ہے کہ دنیا کے لیے تو اتنی قربانیاں مجھے, تو بیماری میں بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں نوکری پہ اور دفتروں میں اور کاروبار میں, اور مشقت ہر طرح کی جھیل لیتے ہیں, ہر طرح اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں. لیکن افسوس کے آخرت بنانے کے لیے جو ہے ہم بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. اگر تین دن مانگو کہ بھائی تین دن اللہ کے لیے دے دو تو تین دن نکالنا مشکل. تین دن تو دور کی بات ہے, ایک شب ایک رات نکالنا مشکل ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ حماقت کی بات ہے, نادانی اور بیوقوفی کی علامت ہے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے جو ہے محنت اور مشقت کی بالکل بھی جو ہے وہ جی نہیں چاہتا. تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے دنیا کی محبت, کہ دنیا کے لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے آمادہ ہیں اور دنیا کے لیے ہر مجاہدے کے لیے آمادہ ہیں, دنیا کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہیں اور اپنے آپ کو صبح شام گدوں کی طرح لگائے ہوئے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حدیث کی آخری یہ جز ہے جس نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے یہ دل کا آخری حصہ, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اتنا طویل خطبہ دیا کہ وہ اثر کی نماز کے بعد سے شروع کیا تو مغرب کا وقت جو ہے اتنا قریب آ گیا غروب کا کہ وہ سورج کی روشنی برائے نام رہ گئے. تو فرمایا جس طرح, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح یہ پورا دن گزر گیا اور یہ اب چند لمحات رہ گئے سورج غروب ہونے میں, تو بالکل اسی طرح یہ زمین اور یہ دنیا جو ہے یہ اس کی عمر اتنی گزر چکی ہے اور اتنی رہ گئی ہے جتنا یہ سورج غروب ہونے کے قریب رہ گئی. تو ایک تو یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف کی دنیا فنا ہونے میں بہت معمولی وقت رہ گیا, لیکن اس سے بھی زیادہ قریب ہماری موت ہے. ایک تو انفرادی قیامت ہوتی ہے اور ایک اجتماعی قیامت ہے. اجتماعی قیامت تو جب آنی ہوگی آئے گی, نشانیاں آئیں گی اس کی, اور پھر اس کے بعد فتنہ فساد بھی ہوگا, پھر امن امان ہوگا, پھر اس کے بعد فتنہ اور کفر پھیلے گا, پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. لیکن ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک گدی کے پیچھے لے گئے اور فرمایا کہ اپنی طرف اشارہ کیا کہ ایک تو یہ انسان ہے اور پھر گدی کی تصویر کے پیچھے ہاتھ لے کر لے گئے اور رکھا اور کہا یہ اس کی موت ہے. یعنی کہ اور پھر ہاتھ کو پھیلایا, اپنے دست مبارک کو دور تک پھیلایا اور فرمایا یہ انسان کی آرزو ہے, یہ ایسے ہاتھ رکھا تو فرمایا یہ موت ہے اس کی جو بالکل چھت پہ کھڑی ہے, اور اس طرح ہاتھ پھیلا کے فرمایا یہ اس کی آرزو ہے. آرزویں طویل ہیں, بہت زیادہ دور تک آرزویں پھیلی ہوئی ہیں, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. چار بچے ہیں تو ہر بچے کو ٹھکانے لگانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا بھی ہے, اس کو روزگار سے لگانا بھی ہے, یہ مقصود بنا رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے جو بس کسی آنند فانند کسی وقت بھی اس کو زمین نکل لے گی اور روح اس کی نکل جائے گی, سارے فسانے دھرے رہ جائیں گے, فسانے کا فسانہ رہ جائے گا, اور آرزو ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی. تو اسی حدیث پاک میں یہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. اور بہت سی احادیث مبارکہ میں جو ہے یہ دنیا کی بے حقیقتی بے ثباتی بیان فرمائی گئی ہے. چند حدیثیں میں اس میں سے سنا دیتا ہوں. ایک تو مال سے متعلق حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وفات کے بعد تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے, ان میں سے ایک چیز دنیا کی تر و تازگی اور زینت ہے, یعنی فتوحات اور اقتدار تم کو حاصل ہوگا, اس وقت کا فکر ہے. تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی؟ یعنی پیسہ تو ایک اچھی چیز ہے, نعمت ہے, اس کو انسان اپنی زندگی پر خرچ کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور جائز خرچ بھی کر سکتا ہے, اسے اللہ کے راستے میں بھی لگاتا ہے. تو پوچھا کہ کیا یہ دنیا جو ہے جب مال آتا ہے تو کیا یہ خرابی اپنے ساتھ لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وحی کا انتظار فرمانے لگے. اور کچھ دیر بعد جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پہنچا اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا تھا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سوال کرنے والے کی تحسین مدح فرمائی کہ بہت ہی عمدہ اس نے سوال کیا, بہت ہی خیر کا سوال کیا کہ اس سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی, یعنی جائز مال دولت کا حاصل ہونا, جائز ذریعے سے حاصل ہونا, یہ خود اس کی نفس ہی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ اصل میں برائی کا پیش آنا ان عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے جو دولت مندی اور خوشحالی کے وقت لاحق ہو جاتے ہیں. جیسے بخل پیدا ہو جاتا ہے جب مال زیادہ مال کی حرص بڑھ جاتی ہے, مال زیادہ کمانے لگتا ہے تو بخل اور کنجوسی اس کو اس کے اندر آنے لگتی ہے, مال کو جمع کر کے رکھنے لگتا ہے. اور اسراف اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا بھی ہو جاتا ہے, یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے لگتا ہے, کھانے پینے کے اندر احتیاط نہیں کرتا ہے, حد سے زیادہ کھاتا پیتا ہے اور ضائع بھی کرتا ہے, اسی طرح مہنگے مہنگے کپڑے بناتا ہے ضائع کرتا ہے, اسی طرح دوسری سہولیات کو حاصل کرتا ہے جو غیر ضروری ہیں, سیر و تفریحات وغیرہ میں پڑ جاتا ہے. تو یہ سب حد سے تجاوز کرنا ہے. اور اس کی مثال ارشاد فرمایا کہ موسم بہار ہے, جو زمین کے پیٹ سے گھاس وغیرہ اگاتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے, یعنی مال کی مثال دے رہے ہیں کہ موسم بہار کی طرح ہے کہ زمین سے خوب گھاس اگتی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا ہی اچھا ہے کہ اناج ہے چارہ ہے جانوروں کا. فرمایا البتہ اس سے ضرر اور نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی چوپایا اس کو ضرورت سے زائد کھائے. جانوروں کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور ہکتے رہتے ہیں, تو بسیار خوری کے سبب ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کو یوں بیان فرمایا کہ موسم بہار جو سبزہ اگاتا ہے وہ جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر مار دیتا ہے یا مرنے کے قریب پہنچا دیتا ہے, یعنی جو جانور اس سبزے کو کھانے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور اس سبزے کی وجہ سے اس کا پیٹ اس سبزے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پیٹ یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی سبزے میں برائی نہیں, اس نے حد سے زیادہ کھا لیا تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ افارا ہو گیا, پیٹ پھول گیا اور آخر وہ ہلاکت کے قریب ہو گیا یا مر گیا. تو یہ کھانے والے جانور نے اس سبزے کو اس طرح کھایا کہ اس کی دونوں کوکھیں پھول گئیں تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا, جیسا کہ جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جب بدہضمی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا پیٹ گرمی پا کر نرم ہو جاتا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے پتلا ہو کر باہر نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے سبزہ پھر دوبارہ چراگاہ کی طرف چلا گیا, پھر سبزہ چلنے لگا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا یہ مال و زر بڑا سرسبز اور تر و تازہ اور نرم اور دلکش معلوم ہوتا ہے, لہذا جو شخص دنیا کے مال و زر کو حق کے ساتھ حاصل کرے, چاہے ذریعے سے بھی حاصل کرے اور اس کو اس کے حق میں خرچ کرے تو وہ مال و زر اس کے حق میں بہترین مددگار ہوتا ہے, اور جو شخص اس مال و زر کو حق کے بغیر یعنی ناجائز طور پر حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا, اور وہ مال و زر قیامت کے دن اس کے بارے میں اس کے اسراف اور اس کی فیرس اور تما کا گواہ ہوگا. تو یہ مال جو ہے اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں اسراف میں گناہوں میں, اور سب سے بڑی چیز کہ دنیا کی محبت ہے, جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ دنیا کی محبت بڑا خطرناک مرض ہے. جب مال کمانے کی حرص لگتی ہے تو ایسی لگتی ہے کہ نہ اپنی بیماری دیکھتا ہے, نہ اپنے بیوی بچے دیکھتا ہے, نہ اور اتنا دین دیکھتا ہے کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے. اب دکھ بیماری کے اندر وظائف بھی چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں بھی بعض اوقات جاتی رہتی ہیں اور جو بھی دین کے کام ہو رہے ہوتے ہیں سب چھوڑ دیتے ہیں, لیکن دنیا کا جہاں معاملہ آیا فوراً کمر سیدھی ہو گئی اور فوراً جو ہے کام پر چلے گئے. تو یہ دنیا کی محبت بڑا خطرناک مرض ہے. تو ایک تو مثال یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عمر بس اتنی ہی رہ گئی ہے, اور دوسری یہ کہ موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ انفرادی قیامت ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو گیا اس کے لیے تو وہی قیامت ہو گئی. اور عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو ڈھانک لیا ہے شہوات نے, لذات نے, لذیذ چیزوں نے, عیش و عشرت نے, اور جنت کو ڈھانک دیا ہے بالمکاره یعنی ناپسندیدہ چیزوں نے, مشقت نے, مجاہدہ نے, نماز میں مجاہدہ, دین سیکھنے میں مجاہدہ, اللہ کی محبت سیکھنے میں مجاہدہ, گناہ سے بچنے میں مجاہدہ, گناہوں میں کتنی کشش ہے لیکن اس کے باوجود بچتا ہے. تو یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں, دل تو چاہتا ہے گناہ کر لیں عیش و عشرت کی زندگی گزارے لیکن اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے اور ان باتوں سے بچ جاتا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے شہوت کے پردے کو پھاڑا وہ جہنم میں چلا گیا. یعنی جس نے دنیا کے اندر رہ کر عیش و عشرت کو اپنا مقتدا بنایا اور مقصود بنایا اور آرام سے ہی رہنے کی کو مقصود بنایا اور اس راحت کو پانے کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی, تو اس نے گویا کہ شہوت کے پردے کو پھاڑ دیا, تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اور جس آدمی نے مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرتا رہا اور اللہ کی محبت کو حاصل کیا, تو بظاہر تو یہ مکارے ہیں یعنی ناپسندیدہ ہیں کیونکہ ان میں مشقت ہوتی ہے, لیکن اس نے در حقیقت جنت کے پردے کو پھاڑا. جس نے اس پردے کو پھاڑا, پردے کو پھاڑتے ہیں تو اس کے پیچھے والی چیز تک پہنچ جاتے ہیں, تو اس نے ناپسندیدہ چیزوں کا جو ہے پردہ پھاڑ دیا یعنی ان پر عمل کیا اللہ کے لیے اللہ کے خوف سے, تو وہ جنت میں پہنچ گیا, ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اس کو حاصل ہو گئی. اور یہ حدیث شریف تو میں بہت دفعہ سناتا رہتا ہوں, اس کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیکھے دریا میں اپنی انگلی ڈالے اور جب اس کو نکالے اور پھر اس کو دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر لوٹی ہے, تو دنیا کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی بھی حد نسبت نہیں ہے. یعنی انگلی دریا میں ڈالنے کے بعد انگلی سے کیا واپس انگلی کیا لے کر آئے گی, کتنی تری لے کر آئے گی, اس تری کو اس دریا یا سمندر سے کوئی مناسبت بیان ہی نہیں کی جا سکتی, ناقابل بیان ہے وہ, ناقابل تصور ہے. تو اتنی بھی حقیقت دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے نہیں. اب ہم سوچیں کہ ہم دنیا کے لیے کس قدر لگے ہوئے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنا اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کتنی جو ہے وہ اس کے دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے باتیں حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی محبت خدا تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں سے نکال دیں. اور اسی حدیث شریف میں جو ابھی میں نے عرض کی ہے, جو طویل حدیث جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرماتے رہے, تو اس میں یہ بھی ایک بات ہے غصے سے متعلق, غصے کا مرض. تو چونکہ اس حدیث شریف کا مضمون ہے, اگرچہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر یہ بھی بہت اہم مضمون ہے تو اس کو بھی سناتا چلوں, ورنہ مضمون تو آج یہی دل میں آیا تھا کہ دنیا کی محبت سے اللہ تعالی ہم سب کو خلاصی نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے. ظاہر ہے کہ دنیا کی محبت یہ ایک بلیغ مضمون ہے, یہ کوئی مختصر, دنیا سے مراد محض مال نہیں ہے. بعض لوگوں کو حسینوں پر کی محبت ہوتی ہے, نامحرموں کی محبت ہوتی ہے, عشق حرام ہوتا ہے. بعض لوگوں کو اچھے کپڑوں کا کچھ زیادہ شوق ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. اب تو شوق کم ہوتا ہے, جنون زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جس خواہش پر لگ جاتے ہیں بس صرف جائز و ناجائز نہیں دیکھتے بلکہ اس کو پورا کر کے ہی رہتے ہیں. تو بعض لوگوں کو کپڑے مہنگے مہنگے کپڑے بنانا, اور بعض ایسے کپڑے بناتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ کے لیے کہ جو دوبارہ پہننے میں بھی نہیں آتے, یہ تو بالکل سراسر اسراف ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس طرح بھی جو ہے اللہ کی محبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو کپڑے بڑھیا بنانا کوئی حرج نہیں ہے, اگر استطاعت ہو تو بڑھیا بنا لے, راحت کے کپڑے ہوں, لیکن دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس میں نمائش نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں. عموماً کپڑے اچھے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر پسند کریں, واہ واہ کریں, ہم اچھے لگیں. یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین لباس تقویٰ کا ہے. تقویٰ سے جو رہتا ہے اس کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں, اور جو گناہوں میں پڑا رہتا ہے ایک مہنگے کپڑے پہنے تو مہنگے کپڑے کی تو عزت وظاہر کر لیں گے لیکن دل سے عزت نہیں کرتے ہیں. ایک شخص جو ہے رئیس تھے مالدار, تو کہیں جاتے تھے باہر اپنے کام وام پہ یا واپس آتے تھے, لوگ ان کو کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے, تو جب وہ سلام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں کہہ دوں گا, آہستہ سے کہتے تھے کہہ دوں گا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے. یہ مسئلہ بتاتا چلوں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص سلام کرے السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا تو واجب ہے, اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ پورا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جواب نہ دے گا بالکل ہی تو گناہگار ہوگا. تو خیر کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا بات کہتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی جب تک میرے پاس مال نہیں تھا، میں کچھ عرصے پہلے فقیر تھا، مالدار نہیں تھا، بہت تندرست آدمی تھا، تو یہ لوگ میری طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور جب میرے پاس مال آیا تو پھر یہ لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ مجھ کو سلام نہیں کرتے، میرے مال کو سلام کرتے ہیں، لہٰذا میں بھی جب گھر جاتا ہوں تو مال کو اکٹھا کرتا ہوں اور اس مال کو کہہ دیتا ہوں تجھ کو فلاں فلاں نے سلام کہا ہے. تو کپڑوں سے انسان کی عزت نہیں ہوتی، کپڑوں سے انسان اچھا نہیں ہوتا، بلکہ کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنے اچھے اخلاق سے اچھا ہوتا ہے، دین سے اچھا ہوتا ہے، تقویٰ سے اچھا ہوتا ہے، تقویٰ سے قابل عزت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز جو ہے وہ تقویٰ والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے. جتنا زیادہ گناہ سے بچے گا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا، اور جب اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بھی اس کی عزت کریں، دلوں میں عزت ڈال دیتے ہیں. دیکھ لیجئے اولیاء اللہ کو لوگ کیسی عزت سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھانے کو بھی فخر محسوس کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت بلیغ مضمون ہے، کسی کو کپڑوں کا، کسی کو اعلیٰ کھانے کھانے کا جنون ہوتا ہے، اس میں بھی حد سے اسراف سے بڑھ جاتے ہیں، نہ خرچ کر کے خرچ کا خیال کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس کھانا بنایا اور ضائع بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں مختلف قسم کی محبتیں ہوتی ہیں، اور کسی کو صرف محض مال ہی جمع کرنے کی محبت ہوتی ہے، کسی کو بڑے مکان بنانے کی محبت ہوتی ہے، شان و شوکت کے ساتھ رہنے کی محبت ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی محبت بڑا خطرناک مرض ہے. کہنا اصل یہ تھا کہ جو دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہو سکتی. دنیا کو، دل کو ان حسین چیزوں سے، ان ناپاک چیزوں سے، ان غلیظ چیزوں سے پاک کرنا ہوگا. جب پاک ہو گئے تب اللہ تعالیٰ چونکہ پاک ذات ہیں تب وہ دل میں آئیں گے. تو یہ ایک مضمون سے ہٹ کر ایک چیز ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، غصے سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی بہت جلد غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا غصہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم ہو گئی، مختلف قسمیں ہیں. تو ایک قسم یہ ہے کہ غصہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن غصہ بہت جلد آ جاتا ہے لیکن ان کا غصہ جلد ختم بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ غصہ آ جانا اور پھر غصہ جلد ختم ہو جانا، یہ ایک خصلت اس میں بری ہے، غصے کا جلد آ جانا یہ غصے کی خصلت بری ہے، فوراً غصہ ہو جاتا ہے. اور لیکن ایک اچھی خصلت بھی ہے اس شخص میں کہ اس کا غصہ جلد ختم بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ برابر سرابر ہوا، کیونکہ ایک بری خصلت ہے اور ایک اچھی، تو وہ اس کو برابر کر دیتی ہے، یعنی نہ کہ نہ تو یہ انسان قابل تحسین ہے اور نہ ہی قابل یعنی برائی کا ہے کہ یہ برا آدمی ہے، نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں نہ اچھا کہہ سکتے ہیں. تو غصے کی ایک قسم تیار ہو گئی. تو فرمایا کہ دوسرا شخص ہوا ہے جس میں دونوں خصلتیں ہوں، تو بری خصلت کی یہ مکافات کر دیتی ہے اس طرح. ہاں تو فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کو غصہ دیر سے آتا ہے. پہلے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی ایک اچھی خصلت اور ایک بری خصلت دونوں کی مکافات کر دیتی ہے. تو اس طرح سے نہ یہ شخص اچھا رہتا ہے نہ برا رہتا ہے. اور ایک آدمی ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس میں بھی دو خصلتیں ہیں کہ دیر سے آنا غصہ یہ ایک اچھی خصلت ہے کہ غصہ جلدی نہیں آتا، دیر سے غصہ، لیکن آتا ہے تو پھر جاتا دیر سے، تو پھر یہ بھی ایک برائی آ گئی. تو اس طرح کا آدمی بھی برابر سرابر چھوٹا، نہ اچھا ہے نہ برا، نہ برا کہا جا سکتا ہے، بین بین ہے، درمیان درمیان میں. اور فرمایا کہ بعض لوگ جو تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں اچھی خصلتیں ہیں، غصہ دیر سے آنا اور جلد چلے جانا. تو فرمایا کہ جب تم میں بدترین شخص وہ ہے، یہ تو بہترین شخص ہو گیا کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور دوسرا اسی میں بدترین شخص وہ ہے جس کو جلد غصہ آئے اور دیر میں غصہ جائے، دیر تک غصہ رہتا ہے. تو فرمایا کہ تم غصے سے بچا کرو، جس سے غصہ نہ آئے، یعنی غصہ نہ آئے ایسی بات نہ کرو جس سے غصہ آئے. یا یہ مطلب ہے کہ غصے سے خدا کی پناہ مانگو، اور اس کے درجہ اس خصلت سے بچو، کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک بہکتا ہوا انگارہ ہے۔ یہ میں آپ کو مختصر مختصر بتا رہا ہوں، تاکہ یہ کہ بہت طویل مضمون ہے اس کو مختصر کر رہا ہوں، کہ کیونکہ وہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک بہکتا ہوا انگارہ ہے، یعنی غصہ آگ کے انگارے کی طرح حرارت کو حرارت رکھتا ہے، اس کی گرمی ہوتی ہے، تو نفس کے اندر یہ چنگاری دبی ہوئی ہوتی ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو خواہش نفس اس کو بھڑکاتی ہے، اور اس کو اس کی عقل جو ہے اس جاتی رہتی ہے۔ اس وقت جب یہ غصہ بھڑکتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص اپنے غصے کی آگ میں دوسروں کو تو جلاتا ہے لیکن خود کو بھی جلا ڈالتا ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز یعنی یہ چیزیں دراصل اسی غصے کی حرارت اور اس کے اخرات اٹھنے کے قلیل اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا غصہ اگر آنے لگے تو اس شخص پہ چاہیے کہ وہ فوراً پہلو کے بل لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب غصہ آئے تو کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ اس سے جو ہے وہ توازن پیدا ہوتی ہے۔ اور غصہ چونکہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتلایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے، تو فوراً سب سے اچھا علاج ہے کہ فوراً لیٹ جائے، ورنہ پھر یہ ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ تو یہ سب بات اس حدیث شریف کی ضمناً آ گئی غصے سے متعلق، کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور آئے تو پھر جلدی چلا جائے، اور بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے۔ اب میں چند احادیث پڑھ کر ختم کروں گا۔ یہ کتاب الرقاق ہے دراصل، ہمارے جو ہم روزانہ یہاں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وہ ان میں جو احادیث ہیں اس کتاب میں وہ اسی کتاب الرقاق جو مشکات شریف کا ایک کتاب ہے، اس میں مختلف ابواب ہیں، تو انہی سے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث چنی ہیں۔ میں ان میں سے کچھ خاص خاص احادیث پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سے لوگ فریب اور گھاٹا کھائے ہوئے ہیں، اور وہ دو نعمتیں تندرستی اور فراغ ہوتے ہیں۔ یعنی انسان تندرست ہوتا ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس وقت تو وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ کے اس عمر کو ضائع کر دیتا ہے اور اس صحت کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جب بعد میں آدمی بوڑھا کمزور ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ نیکی کا کام کرنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کو ہمت نہیں ہوتی، اور اس کو وہ فراغت نہیں ہوتی، مشغولی ہو جاتی ہے، خاندان بڑھ جاتا ہے، دسیوں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، تو اب وہ پچھلی زندگی پہ افسوس کرتا ہے، لیکن پچھلی زندگی تو پھر واپس نہیں آتی۔ اس لیے ابھی جو فرصت ہے اس کو استعمال کریں، اور ابھی جو صحت ہے اس کو استعمال کریں۔ اور ہمارے حضرت کی نصیحت جو حدیث پاک کا بہترین مفہوم اور تشریح ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہمارے مرشد دامت برکاتہم شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، جنت کو آباد کرنے کی جگہ ہے دنیا۔ جو لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے اور اسی میں لگ گئے اور دین کو اور آخرت کو پیچھے کر دیا، بہت گھاٹے میں ہیں، بہت گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ یہ ایک اور حدیث پاک ہے، روحان المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس الخطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر دنیا کی محبت نکل جائے دل سے اور اللہ کی محبت آ جائے تو پھر دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، اور آخرت ہماری جو ہے بن جائے گی۔ وعن المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیمن فلینظر بما یرجع۔ یہ وہ حدیث جس کا مفہوم میں ابھی سنا چکا ہوں، کہ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، خدا کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے. اور اس میں تشریح میں لکھا بھی ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ یہ دعا مانگی ہے دو مواقع پر کہ اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. ہمیں ایک بزرگ نے اس کا خوب اچھا ترجمہ اشعار میں کیا ہے کہ ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ یہاں کا عیش و آرام اور یہاں کا اسٹیٹس اور بنگلے میں رہنا اور اچھے پیسے کما لینا اور اولاد کو بھی اچھی روزگار پہ لگا دینا، بڑا اچھا ویل سیٹ کہتے ہیں اس کو، ویل سیٹ ہو گئے، تو یہ وہاں آخرت میں کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے یہاں کے اسٹیٹس کو کی وجہ سے ہمارا وہاں اسٹیٹس نہیں بنے گا، بلکہ وہی اسٹیٹس والا ہوگا جو تقویٰ والا ہوگا. آخرت کی کرنسی لے کر گیا ہوگا، نیکیاں جمع کر کے لے گیا ہوگا. یہ ایک اور حدیث پاک ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسق کا میت، اسق کا ہے خالی، اسق کا میت، قال ایکم یحب ان هذا له بدرهم، فقالوا ما نحب انه لنا بشيء، قال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک ایسے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان بہت چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے، اور یا اس کے کان تھے ہی نہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو اس مردہ بچے کو ایک درہم کے عوض لینا پسند کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم یہ دنیا اپنی تمام لذتوں اور آسائشوں کے ساتھ خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت اور کمتر ہے جیسا کہ تمہاری نظر ہے. یہ یعنی ہماری نظر میں اس مرے ہوئے بالکل بیکار بچے جو مرا ہوا بکری کا بچہ تھا، ہماری نظر میں اس کی کتنی حقیر چیز ہے وہ کہ ہم کسی شے کے بدلے اس کو لینا نہیں چاہتے. اللہ کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے جس کے لیے ہم شب و روز جو ہے کمر توڑ رہے ہیں اور دین سے دور ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا مثل قید خانے کے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی ایک تو قید خانہ اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کا مقابلہ کا کوئی مقابلہ نہیں، یعنی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جنت جو ہے. اس طرح سے دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ جو راحتیں اور جو عیش و عشرت کے سامان جنت میں ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کا عیش و آرام کوئی معنی نہیں رکھتا، اس معنی میں جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں مشقت، یہ بھی معنی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ یہاں مشقت اور مجاہدات ہیں اور یہاں سے نکل کر جب جنت میں جائے گا تو اس طرح سے یہ دنیا جو ہے مثل قید خانے کے ہے، یہاں سے نکلے گا تو جنت کی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و راحت میں جائے گا. اور کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ وہ دوزخ کی تکالیف اور جو وہاں آگ کے عذاب ہیں ان کے مقابلے میں اس کے لیے دنیا کی راحت جو ہے وہ مثل جنت کے ہے، وہاں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا اور طرح طرح سے اس پر عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا، تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا جنت ہے کافر کی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرۃ فاما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها لله فی الدنیا حتى اذا اقضى الى الآخرۃ لم تکن له حسنۃ یجزى بها. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتے کہ اس نیکی کے سبب اس کو دنیا میں بھی بھلائیاں دی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور کافر خدا کی خوشنودی کے لیے جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں اس دنیا میں کھلا پلا دیا جاتا ہے.
یعنی اس وقت جو ان کو مال و دولت اور کھانا پینا ہے وہ جو بھی ان کے نیک کام ہیں جس طرح کے بھی ہیں وہ ہیں، بعضے ان میں اللہ کو جو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، بتوں کو بھی پوچھتے ہیں، دوسرے خدا بھی مانتے ہیں، اس لیے ان کے جتنے کام ہیں ان کو دنیا ہی میں ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو وہاں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہمیں آخرت کی نعمتیں چاہیے، ہم کافروں اور یہود و نصارہ کی نعمتوں پہ ہم لالچ کرتے ہیں کہ ان کو ایسا راحت اور آرام ملا ہے، تو یہ دنیا ہی کی حد تک ہے، اس کے بعد ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ تو ایسے لوگوں پہ کیا جو ہے وہ لالچ کرنا، ایسی نعمت پہ کیا لالچ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ چلو
بس یہ پہلے وہ دام
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس باب کے اندر یہ جو کتاب ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں سے ایک حدیث شریف سناتے ہیں، آج دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے فقراء کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا بیان۔ اس باب میں فقر کے شرف و فضیلت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز معیشت کے متعلق احادیث منقول ہیں، یعنی سردار الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے کئی بار جو ہے آپ سے فرمایا بھی ہے امتحانا یا لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم مکہ کے سنگریزوں کو سونے کا کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں مگر میں نے اس کو اس سے معذرت کر لی، نہیں لیا میں نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کروں تو اس پر صبر کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء تھے انہوں نے کن باتوں کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع اغبر مدفوع بابواب لو اقسم على الله لابره رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو پراگندہ بال نظر آتے ہیں، جن کو ہاتھ کے زبان کے ذریعے سے دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، بالفرض اگر وہ ان دروازوں پر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسے مقبول ہیں کہ اگر وہ بحالت ناز اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ اس قدر قیمتی ہوتے ہیں۔ حدیث مذکور میں دھکے دے کر نکالے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امیروں کے دروازوں پر سوال کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ ایسی ذلت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ اگرچہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے مقبول ہیں کہ اگر کسی کام پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ان باتوں میں فائدہ ہم لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت گزری ہوئی ہے اور جن کے دل میں لالچ اور حرص ہے کہ کاش ہمیں اتنا مال ہوتا، کاش ہمارے پاس یہ ہوتا۔ ان حدیث میں سب یہی فقراء کی فضیلت ہے، اور ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ فقراء عمراء سے یعنی مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 500 برس کس نے دیکھے ہیں؟ دنیا کے لیے 60-70 برس کے لیے ہم خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے اور اپنے مہربان مالک سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہاں 500 برس پہلے فقراء کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ جتنا زیادہ مال دنیا میں ہوگا خدا نخواستہ اتنا ہی زیادہ سوال قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا ان نعمتوں کا، لہٰذا جتنا کم مال ہوگا اتنا ہی کم سوال ہوگا، اور جب کم سوال ہوگا تو مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ البتہ جو مالدار پوری طرح تقوی والے ہیں اور اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہیں اور دنیا ان کے دل میں نہیں گھسی ہوئی ہے تو بے شک پھر ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون پہلے جاتا ہے کون بعد میں جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتیں، مضمون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو۔ نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا سنت ہے۔ یہ منگنی کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں واولا نہیں ہے، یہ منگنی میں جس طرح سے مٹھائیاں اور سینیاں اور تحفے تحائف اور کیا کچھ ہوتا ہے، پھر انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، یہ وہ منگنی نہیں ہے۔ منگنی کے معنی دراصل پیغام دینا ہے، تو پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے۔ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے، اس میں زیادہ فائدہ اور برکت ہے۔ نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے۔ آج کل ہوتا تو یہ ہے کہ نکاح میں بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ اس میں کھانا نہیں ہوتا، اور ولیمے میں جو ہے بھر بھر کے خاندان آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں کھانا ہوتا ہے۔ حالانکہ سنت نکاح بھی ہے تو ولیمہ بھی ہے، سنت وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن اس سنت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، ولیمے کی سنت۔ خیر، حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے۔ شادی کی پہلی رات، اچھا یہ تو خود پڑھنے والی چیز ہے، بس باقی آگے ولیمے کی سنتیں ہیں وہ کل کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نشستی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے فضائل جو میدان قیامت میں ہوں گے۔ آٹھویں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے درمیان میں پل صراط قائم کیا جائے گا، سو سب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا۔ نبی روایت میں ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ سب اس کا فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر لوگ زیادہ آتے ہیں، اور مجھ کو امید ہے کہ میرے حوض پر لوگ بہت آئیں گے کیونکہ میری امت زیادہ ہوگی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ اے اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے، اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے، اپنی محبت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے تمام غیر کی محبت نکال دے اور ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما دے، مصفہ مجلہ مزکہ بنا دے، اور اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، بچے کو، ہمارے سب گھر والوں کو، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیجئے۔ الہ العالمین اللہ والا بنا دیجئے، صاحب اقوا نسبت بنا دیجئے، اپنے اقص الخواص میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے، اپنے مقبولین میں شامل فرما لیجئے، اور گناہوں سے بہت دور بہت دور بہت دور کر دیجئے۔ اے اللہ غفلت سے بہت دور کر دیجئے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دیجئے۔ الہ العالمین اپنے ذات عالی سے ہمیں ایسا چپکا لیجئے کہ ہمیں ایک ذرہ کائنات کا کائنات کی پوری طاقت مل کر ایک ذرہ بھی اللہ آپ سے جدا نہ کر سکے. اے اللہ آپ ہمارے اپنی ذات عالی سے ہم سب کو ایسا چپکا لیجئے. اے اللہ زبردست ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت اور جو کچھ اس میں ہے اس کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے. گناہوں کی حسرت کو بھی اللہ مٹا دیں. گناہ بھی سری بچا لے اور اس کی حسرت کو بھی حسرت سے بھی اے اللہ ہماری حفاظت فرما اور حسرت کو بھی اللہ مٹا دیں. اے اللہ جیسے خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, ہم اپنی تمام ناجائز خوشیوں کو خود ہی خوشی خوشی آگ لگا دیں. الہ العالمین یہ بھی سستا سودا ہے. اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیں. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنر عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نوازش فرما دے. ان کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے ان کو محبت والے اور اتفاق والے اور ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت کرنے والے رشتے عطا فرما. ان کے رشتے ہو گئے اللہ آپس میں ان کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت غفلت ہے اللہ بہت غفلت ہے. اے العالمین ہماری غفلت کو معاف بھی فرما دے اور غفلت کو دور بھی فرما دے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے کہ جس دنیا کو ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہے اس کو ہم نے اتنا سر پہ چڑھا رکھا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اے اللہ ہم نے اس کو بالکل توجہ نہیں دے رکھی ہے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اور اے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور اپنا خاص بنا لے. اے اللہ اور جو کچھ بھی کسی بھائی بہن کے جی میں جو بھی جائز حاجت ہو اللہ اپنے پر سے اس کو بامراد فرما دے. اللہ میرے پیارے شیخ اور میرے پیارے شیخ کے گھر والوں کو اور احباب و خدام کو صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما. ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے شر سے اللہ حفاظت فرما. اور اللہ میرے حضرت کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما. اور اللہ ہماری جامعہ کو بھی خوب خوب وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ضرورت سے زائد اے اللہ مالا مال فرما دے. اور ہر قسم کی اللہ شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.